کیا میں اس چیز پر تمہیں نہ بھیجوں جس چیز کی غرض سے مجھے پیارے رسول نے بھیجا تھا؟ اللہ بدا قبرن مشرفن اللہ تمستہ، جہاں کہیں بھی اونچی قبر دیکھو اس کو برابر کر دینا۔ دیکھیں یہ چھوٹی چیز اس کو سمجھا جائے گا، کہیں گے کہ لوگ بہت سے لوگ جو آج کل بہت سی کمیٹیاں بنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا چھیڑ چھاڑ بالکل نہ کیجئے، لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا ہوگا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے ہر باب میں چھوٹی سے چھوٹی جو کسی زمانے میں بڑی چیز بڑی مشکل بن سکتی تھی اس کا خلاقمہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی میں کر دینا چاہتے تھے۔ حضرت علی کو بھیجا، کہا کہ لا تدع قبرا مشرفا الا تمسته، کوئی اونچی قبر دیکھو تو اس کو برابر کر دو۔ دوسری روایت میں آیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبر کو ایک بالشت اونچی رکھی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ برابر کرنا چاہے تو ایک بالشت یا اس کے برابر ہی زمین کے برابر بالکل کر دیں، لیکن قبر کو اونچی بنانا اس سے فتنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لوگ اس پر قبے بھی بنا سکتے ہیں، اس پر بلڈنگ بناتے تھے لوگ، اور اس کے اوپر سایہ کرنے کے لیے ان کو، یا تو فخر کے لیے کہ ہمارے باپ دادا کی ہے یا اور کسی مقصد سے، آہستہ آہستہ لوگ اس قبر کو پوجنے لگتے تھے۔ یہ پرانی امتوں کا طریقہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان طریقوں پر عمل کرو گے تو تم بھی انہیں میں پڑ جاؤ گے۔ اس وجہ سے چھوٹی سے چھوٹی چیز توحید کی جو تھی، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بہت کچھ دھیان کر کے اور اس کے خلاف آپ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ یہاں بھی اونٹ کی گردن میں جو لوگ باندھا کرتے تھے رسی، یہ بھی اسی قبیل کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے ان کو بھیجا کہ دیکھو کسی اونٹ کی گردن میں رسی دیکھنا تو اس کو کاٹ دینا۔ یہ ہے تعبیر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی، من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے، کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو اس کو زبردستی ہاتھ سے روک دیں۔ اور یہ چیزیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ طاقت دی ہے۔ اب کون ایسا ہے کسی علاقے کا حاکم ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اگر دین ایمان ہے تو بہت کچھ برائیاں چار دن کے اندر ختم کر سکتے ہیں، لیکن وہ یا تو دین کی کمزوری یا ایمان نہ ہونے کی نشانی کہ وہ دین اور دوسرے اسلام کے معاملے کو بالکل پیچھے دھکیل دیتے ہیں اور اپنی کرسی بچانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں، ووٹ لینے کے لیے پہلے ہی دن سے نیا ووٹ لینے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جن کے ہاتھ میں ایک دن بھی اگر کوئی طاقت آئے تو فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ واتوا الزکات، جو جن کو اللہ تعالیٰ ایک دن کے لیے بھی اگر موقع دے دے اور آیا کرام قرآن آئے نماز اور روزے کو قائم کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے دنیا میں بھلائی کریں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہونا چاہیے اگر ہاتھ میں طاقت ہے، بچوں پر آپ کی طاقت ہے، آپ بچوں کی اصلاح کریں، پڑوس میں اگر کوئی شخص ہے جو آپ کے زیر دست رہتا ہے اس کی بھی آپ اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا علم اور اس کی سمجھ اچھے سے اچھے انداز کی دے، اللہ تعالی ہم سب کو اچھا رکھے۔ سوال ہے یہاں، میں البحرہ میں رہتا ہوں، حج تمتع کرنا چاہتا ہوں، اگر ماہ ذی القعدہ میں عمرہ کر لوں اور پھر پہلی ذی الحجہ سے پہلے مکہ مکرمہ داخل ہو جاؤں، کیا میں مقامی ہو جاتا ہوں؟ نہیں، آپ نے جب حج کے ایام میں، حج کے اشہر میں اگر آپ میقات سے باہر چلے جاتے تو اس کا حکم الگ ہوتا، یعنی کوئی شخص اگر مدینے کا رہنے والا ہے، اس نے شوال میں عمرہ کیا، اگر مکے میں بیٹھ رہا پھر اس کے بعد اس نے حج کیا تو حج تمتع اس کا ہوگا، اس کا حج تمتع ہوگا، یعنی اس کو حدی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص پھر مدینہ واپس چلا جاتا ہے اور نئے احرام سے صرف حج کی نیت سے میقات سے آ رہا ہے ذوالحلیفہ سے، تو مفرد ہوگا، اس کو حج تمتع اس کا حق نہیں ہوگا، اس کو حدی نہیں دینی ہوگی۔ لیکن بہرا چونکہ یہ داخل میقات ہے، اس وجہ سے جس کسی نے بھی ذی القعدہ کے مہینے میں یا شوال میں عید کے بعد عمرہ کیا پھر آ کر کے حج کریں گے تو وہ متمتع ہوں گے، ان کے لیے حدی دینا ضروری ہے، یعنی قربانی سمجھ لیجئے کرنا ضروری ہے، اور پھر پہلی ذی الحجہ سے مکہ مکرمہ داخل ہو جاؤں، کیا میں مقامی ہو جاتا ہوں؟ مقامی نہیں ہو جاتے ہیں۔ کیا میں مکہ 8 ذی الحجہ کو احرام مکہ سے باندھ سکتا ہوں؟ آپ باندھ سکتے ہیں، لیکن اگر حج کی نیت سے آ رہے ہیں تو آپ کو بغیر احرام باندھے حدود حرم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، سمجھ بات آئی؟ لیکن اگر بیٹھے ہیں عمرہ کر کے تب تو ظاہر بات ہے کہ حج کے دن اور ذیلحجہ کو آپ کو احرام مکے ہی سے باندھنا جہاں کہیں بھی ٹھہرے ہیں، لیکن اگر آپ نکل گئے پھر وہاں سے آ رہے ہیں حدود حرم میں آپ احرام باندھے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، یہ آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ احرام باندھے بغیر داخل ہو گئے تو اس پر دم ہوگا. کیا اگر کسی نے ذوالقعدہ کے ماہ میں عمرہ کیا تو اس کے اوپر اس ماہ میں یعنی ذیلحجہ میں حج کرنا ضروری ہے؟ نہیں. اگر پہلا حج اس نے کر لیا، یہ سوال بہت کرتے ہیں لوگ، اگر اس نے فرض حج ادا کر لیا ہے تو اس کے بعد جو بھی عمرہ کریں گے یا جو بھی جتنا بھی حج کریں گے سب نفلی ہوں گے، اور نفلی حج جب تک شروع نہ کر دیں گے وہ اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. یعنی اگر انہوں نے عمرہ کیا اور مکے میں بیٹھے رہے، سات ذیلحجہ کو اگر نکل کے جانا چاہتے ہیں اپنی ضرورت سے، یا مان لیجئے مکے ہی میں بیٹھے رہے عمرہ حج نہیں کیا، یہ آخری بات آپ سمجھیں کہ مکے ہی میں بیٹھے رہے حج نہیں کیا انہوں نے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نفلی چیز ہے، لیکن کر لیں تو افضل ہے. یعنی اگر مکے ہی میں بیٹھے رہے یا سفر کر گئے ساتھ ہی ذیلحجہ کو، کل حج ہے تو ان پر کوئی حرج نہیں. بحوالہ قرآن سنت یہی ہے انشاءاللہ. حوالہ قرآن سنت ذرا سا بڑا لگ جاتا ہے کیونکہ ہم لوگ مطلب یہ کہ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن آپ پوچھیں کہ انشاءاللہ کوشش کر کے صحیح مسئلہ بتاؤ، لیکن قرآن سنت کا نام دیکھ سن کر کے ڈر لگتا ہے. یہی ہے مسئلہ صحیح انشاءاللہ، اس میں ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ بغیر کسی مذہب کے قید کے جو صحیح مسئلہ ہو. اللہ کا شکر ہے کہ اسی پر ہماری تعلیم ہوئی اور اسی پر بچپن ہی سے پلے ہیں اللہ کے شکر سے، اور ہم تمام ائمہ کو مانتے ہیں. لیکن جو چیز جس کے بارے میں صاف آیا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے یہ قول، ہم یہ سوچتے ہیں کہ امام نے ہو سکتا ہے نہ کہا ہو، چلتے چلتے ان سے یہ چیزیں لگ گئی ہوں، لگا دی گئی ہوں، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی بہت سی احادیث گڑھ دی گئی ہیں. اس وجہ سے یہ چیز بہرحال ہونی چاہیے کہ ہمیں صحیح مسئلہ جو قرآن اور سنت کے قریب ہو اسی کو لینا چاہیے. اگر قرآن سنت میں صحیح مسئلہ نہ ملے تو کسی کا بھی قول جو زیادہ آسان ہو امت کے لیے اور زیادہ قریب ہو اسی کو لینا چاہیے. اسی پر ہم عمل کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کے لیے. حج کی نیت سے آنے والا آفاقی نماز میں قصر کرے یا پوری پڑھے؟ آپ جب مقیم امام کے پیچھے سفر ہی میں ہوں، آپ مثال یہ سمجھیں کہ آپ جا رہے ہیں ابھی مدینہ شریف، اگر آپ سب مسافرین الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ قصر پڑھیں گے، لیکن آپ کسی مقیم امام کے پیچھے پڑ گئے راستے میں، جو مسجدیں ہیں مقیم امام چار رکعت پڑھا رہے ہیں زہر کی، تو آپ کو ان کے پیچھے چار ہی پڑھنی ہے. اس کا مطلب ہے کہ مکے میں جب بھی پہنچیں گے مقیم امام کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو آپ کو چار ہی پوری پڑھنی ہے. اور اس کے بعد آپ چار دن سے زیادہ جب آپ کے اقامت کی نیت ہو گئی تو نماز پوری پڑھنی ہوگی. ہر حالت میں اکیلے بھی پڑھیں گے ہوٹل میں یا جہاں ٹھہرے ہیں وہاں چار رکعت پڑھنی ہوگی، کیونکہ آپ کو تو آگے ڈیڑھ دو مہینے یہاں رہنے کا پروگرام ہے. البتہ جب آپ سفر شروع کر دیں گے مکہ اور مدینہ کے درمیان، وہاں آپ قصر پڑھیں گے. مدینہ پہنچ کر کے آپ پوری پڑھیں گے، مکہ پہنچ کر کے پوری پڑھیں گے. رہ گئی بات منا میں اور عرفات اور مزدلفہ میں، یہ حج کے کاموں میں قصر ہے، یہ نہ سوچیں آپ کے سفر سے اس کا تعلق ہے. یعنی جب آپ مکے کا کوئی بچہ یہاں پلا بڑھا پیدا ہوا وہ بھی اگر حج کے لیے نکلے گا تو منا میں قصر پڑھے گا، عرفات میں قصر پڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قصر کا تعلق حج میں، یہ اس کا تعلق سفر سے نہیں ہے، یعنی یہ حج کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ آپ سمجھیں، جیسے قرآن سنت سے آپ لوگ پوچھ رہے ہیں تو یہی یہ دلیل ہے کہ مکے کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا اور سب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ ہی کی نماز پڑھتے تھے. کسی روایت میں نہیں آیا ہے کہ مکے والوں کو آپ نے ہدایت کی کہ ہم تو قصر پڑھیں گے، آپ لوگ مکے والے ہیں اس وجہ سے آپ لوگ پوری پڑھیں، کہیں نہیں آیا ہے. یا کہیں کسی صحابی نے آپ سے کہ صحابی نے نہیں بیان کیا، آپ کو کہیں نہیں یہ بات ملے گی کہ ہم لوگ پوری پڑھا کرتے تھے مکے والے. اس وجہ سے بات یہی رہی کہ مکے اور منا، عرفات اور مزدلفہ میں کوئی بھی جو حج کی نیت سے نکلے گا اس کو قصر پڑھنا ہے. ہاں یہ چیز اگر کوئی شخص خادم حجاج بن کر کے جا رہا ہے، ڈرائیور ہے اور کچھ ہے، وہ محرم نہیں ہے تو اس کو اپنی پوری نماز پڑھنی ہے، کیونکہ وہ نہ تو مسافر ہے اور نہ حج کے احرام سے متعلق ہے، اس وجہ سے اس کو نماز پوری پڑھنی ہوگی. یعنی اگر امام صاحب ظہر کی چار رکعت دو رکعت پڑھ رہے ہیں تو ان کے پیچھے دو رکعت پڑھ کر کے دو رکعت اپنی وہ پوری کریں گے. ظہر وہ ظہر کے ساتھ عرفات میں اثر نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھ سکتے. مزدلفہ میں وہ ظہر کے ساتھ مغرب کے ساتھ عشاء نہیں پڑھ سکتے، مغرب کی پوری نماز پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے اور اسی طرح. یہ فرق آپ لوگ واضح سمجھیں انشاءاللہ. ماہ ذی الحجہ میں قبل از حج نفلی روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ رکھ سکتے ہیں. ماہ ذوالحجہ خاص طور پہ عشرہ اوائل کی بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن 7 ذوالحجہ تک آپ رکھ سکتے ہیں, باقی 8 کو اگر چھوڑ دیں. 9 کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً نہیں رکھا روزہ عرفات میں. اسی طرح حج کے ایام میں, ایام تشریق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی اگر آپ اس کے عشرہ ذوالحجہ کی فضیلت لینے چاہتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ 7 روزے رکھ کر کے بھی وہ پوری فضیلت آپ کو مل جائے گی, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب جو اعمال نیک حضر میں یعنی سفر گھر میں کرتا ہے, سفر میں جا کر کے جو کام وہ اس سے چھوٹ جائیں گے, روزہ رکھتا ہے تو روزہ نہیں رکھے گا, پھر بھی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جس طرح آپ کو 2 رکعت پڑھ کر کے, 2 رکعت نفل ظہر کی اور 4 رکعت بعد کی, اور 4 رکعت 8 8 16, 4 4 8 2 10 15, اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا. اسی طرح آپ 7 ذوالحجہ تک روزہ رکھ کر کے انشاءاللہ پورا عشرہ ذوالحجہ کا اجر لے سکتے ہیں, اور اگر نہ رکھنا چاہیں تو آپ کے اوپر وہ نفلی چیز ہے, واجب نہیں ہے, وقوف ہے. لیکن عرفات میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ نہیں رکھا ہے. اگر کسی شخص نے جو قربانی کی طاقت نہیں رکھی, نہ رکھتے ہوں, ان کو اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ بھی روزہ حج میں نکلنے سے پہلے رکھ لیں, اور اگر نہیں رکھ سکے تو ایام تشریق میں منع ہے روزہ رکھنا. ایام تشریق یعنی 11 12 13 کو منع ہے روزہ رکھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ میں. حضرت عائشہ فرماتی ہے لیکن اس شخص کے لیے رخصت ہے جو حدی نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو, طاقت حدی کرنے کی نہ رکھتا ہو یعنی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو, تو وہ حج کے 3 روزے جو یہاں رکھنے ہیں وہ ایام تشریق میں رکھ سکتا ہے. وقوف عرفات کے وقت اگر مسجد نمرہ میں جگہ نہ ملے تو کیا اپنے خیمہ میں ظہر عصر اپنے اصلی وقت پر ادا کر سکتا ہے یا اکٹھی؟ یہ مسئلہ بھی اس میں مذہب کی بات بہت آتی ہے اپنے اخوان میں. آپ دیکھیں کہ عرفات میں بڑی مخالفت ہوتی ہے, وہیں پڑوس میں دونوں نمازیں پڑھ لیتے ہیں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ 2 اذان کہتے ہیں دونوں ٹائم, ظہر پڑھ کر کے خالی پھر عصر کے ٹائم عصر کی پڑھتے ہیں. یہ چیز غلط ہے یقیناً. پیارے رسول کی سنت آج کے دن عرفات کے دن کی ظہر کی اذان کے ساتھ, 1 اذان کے ساتھ ظہر کی 2 رکعت, اس کے بعد 2 رکعت عصر کی اکٹھی پڑھنی ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے کوئی تفریق نہیں کی, سب نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 100,000 کا مجمع تھا, سب نے اسی طرح نماز پڑھی. رہ گیا مسئلہ مسجد نمرہ میں جانا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موڑ پر جہاں کہیں بھی آپ کا خیمہ تھا, آپ کا وقوف تھا, مکے میں, منا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, آپ نے کہا وقف تو ہاں ہونا وہ آ رہا تھا تو کلہا موقف, میں یہاں کھڑا ہوا ہوں, میں یہاں ٹھہرا ہوں, اور عرفات کی تمام سرزمین ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس وجہ سے جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملا آسانی سے, اور مسجد اتنی بڑی نہیں ہے کہ سب کے لیے کافی ہو جائے, اور اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑی تکلیف بھی نہیں دی آپ کو, زبردستی آپ جائیں اور دھوپ اور گرمی برداشت کر کے سڑکوں پر نماز پڑھیں, یہ سب بھی نہیں ہے. انشاءاللہ آپ اپنے خیمے میں اگر امام کی آواز پہنچ رہی ہے تو ان کے پیچھے آپ خیمے میں نماز پڑھ لیں, ورنہ الگ جماعتیں جتنی ہو سکیں اکٹھے ہو کر کے ایک آدمی دونوں نمازیں ظہر اور عصر کی اکٹھی قصرن پڑھا دیں. جی ہاں, تو نہیں سن سکتا تو خطبہ کے بعد یہ سوچ لیں کہ امام نے پڑھ لیا ہوگا, امام نے پڑھ لیا ہوگا, اس کے بعد آپ جو بھی پڑھنا چاہیں الگ الگ اپنے خیموں میں.
جی خطبہ کے بارے میں,
خطبہ یعنی امام صرف کریں گے آپ, یہ یعنی گویا یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے خیمے میں جماعت کرانا چاہتے ہیں تو خطبہ بھی دیں؟ نہیں, یہ چیز مشروع نہیں ہے. خطبہ امام دیں گے اور اس کے بعد آپ کی نمازیں جو ہیں دونوں, کہیں بھی آپ اگر امام کی آواز سن رہے ہیں ان کے پیچھے جماعت بنا کر کے پڑھ لیں اگر خیمہ قریب ہے, نہیں تو چند خیموں کے آدمی مل کر کے کوشش کر کے جماعت بڑی سے بڑی بنا کر کے پڑھ لیں. جی نہیں, اذان ایک ہوگی, اذان ایک ہوگی اور اقامت 2 ہوگی, ظہر کے لیے الگ اقامت اور عصر کے لیے الگ اقامت. اسی طرح مزدلفہ میں بھی عشاء کے لیے مغرب کی اذان ہوگی اور اس کے مغرب کی نماز پڑھیں, پھر اس کے بعد عشاء کی نماز دوسری اقامت سے. کہاں عرفات وغیرہ میں ان کو پوری نماز پڑھنی ہوگی, یعنی امام کے پیچھے اگر آپ مسجد میں ڈیوٹی ہے آپ کی تو آپ امام کے پیچھے دو رکعت ظہر کی پڑھ کر کے پھر آپ وہ سلام نہ پھیریں, وہ تو سلام پھیریں گے, آپ سلام نہ پھیریں, دو رکعتیں اٹھ کر کے اپنی پوری کر کے پھر سلام پھیریں اور ان کے پیچھے آپ اثر بھی نہ پڑھیں, کیونکہ اثر کا ٹائم آپ کے لیے ابھی نہیں ہوا ہے, یہ صرف حاجیوں کے لیے ہے. پھر اثر کے ٹائم آپ الگ اثر کی نماز چار رکعت پڑھیں. جب لوگ چھٹی کاٹ کے آتے ہیں اپنے ملک سے تو کیا ان پر لازم عمرہ ادا کر کے آئیں یا کریں؟ نہیں, اب کوئی بھی شخص جس نے ایک عمرہ کر لیا ہے, یہ خرچ کر لیا ہے, اب جب بھی چاہے وہ کر سکتا ہے اور نہ چاہے تو اس کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے. آپ آئیں, اچھا ہے کہ ایک موقع ہے, کر لیں, ٹھیک ہے, نہ کرنا چاہیں تو بغیر احرام کے مکے میں داخل ہو سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. احرام باندھ کرائے یا ایک دو دن کے بعد کر لے, کوئی حرج نہیں. جب اطمینان ہو جائے, موقع ملے اس کو تو کر لیں, کیونکہ وہ صرف عمرے اور حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے. لیکن جو شخص حج اور عمرے ہی کی نیت سے آ رہا ہے, اس کو یہ جائز نہیں کہ میقات بغیر احرام پہنے ہوئے یا بغیر لبے پکارے ہوئے میقات سے گزرے. لیکن جو شخص عمرے کی نیت یا حج کی نیت سے نہیں آ رہا ہے, وہ کسی حالت میں بھی آ سکتا ہے. جی, گزارش ہے, میرے ہاں بیٹا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین پر چلائے, صحیح سالم زندگی گزارنے کی توفیق دے. عقیقہ کرنا, عقیقہ اس کو حقیقہ نہیں, عقیقہ کرنا لازم ہے. عقیقے کے بارے میں بہت سے علماء نے کہا کہ واجب ہے اور یہ بچے کا حق ہے, لیکن بہت سے علماء نے کہا ہے کہ یہ سنت موقعہ ہے. بہرحال جیسا بھی ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحابہ نے تنگی میں بھی عقیقے کی حالت عقیقوں کو نہیں چھوڑا. اس وجہ سے یہ چیز کرنی چاہیے. اس کے لیے خاص مدت کیا ہے؟ ساتویں دن سب سے افضل دن ہے. پیارے رسول نے فرمایا کہ اس کے لیے عقیقہ کرو اور ساتویں دن اس کے نام کا اعلان کرو, تاکہ غلط نام نہ اس کے چھٹکیلا بڑکیلا اس کے نام سے نہ آ جائے. اگر دیر ہو جائے تو کسی وقت بھی اس کے نام سے آدمی خود اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے. مولی مکی صاحب سے میں نے پہلے بہت حج ادا کر چکا ہوں. اچھا, میں مولوی مکی نہیں ہوں, اگر مکے ہی میں رہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ مولانا مکی صاحب وہاں ہیں, ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ پہلا اپنا باقی اپنے رشتہ داروں کے نام سے کیے, اب میں پھر اپنے نام سے حج ادا کرنا چاہتا ہوں, اگر کر سکتا ہوں تو قربانی دینا لازم ہے. اگر آپ مکے کے مقیم ہیں, حج کر رہے ہیں, عمرہ بھی کر لیا آپ نے, تو آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے. اگر آپ باہر سے آ رہے ہیں تو جس طرح باہر کا آدمی تمتع کرے گا تو قربانی ہوگی, قران کرے گا تو قربانی ہوگی, اور اگر حج افراد کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. وہی سب کچھ ہے, چاہے آپ نے کئی حج کر لیے ہوں, لیکن جب نفلی حج بھی کریں گے تو حج کے شروط کے ساتھ, اور اس کو پورا کرنا. یہ نہیں کہ نفلی حج ہے تو کنکری بھی نہ مارے تو ہو جائے گا, یا قربانی اگر لازم ہے نہ کریں تو ہو جائے گی. نہیں, جب کرنا ہے, جیسے دو رکعت نماز پڑھنی ہے تو آپ کو پورے طور پر نماز پڑھنی ہے. میں اپنے بچوں کا عقیقہ سب کا ایک ساتھ کرنا چاہتا ہوں, کیا ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ اگر پہلے توفیق نہیں رہی ہے, آپ نے کیا یا سستی کی, تو آپ کر سکتے ہیں. اور ساتھ کیا ماں باپ کا عقیقہ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ مسئلہ ذرا مشکل ہے. ماں باپ کا عقیقہ یہ چیز نہیں رہی ہے, آدمی خود اپنے عقیقے کے بارے میں تو علماء کہتے ہیں کہ خود کر سکتا ہے, لیکن ماں باپ یا دادا پردادا کا عقیقہ یہ چیز سننے میں نہیں آئی, اس وجہ سے اس کے بارے میں شبہ ہے. البتہ اپنا عقیقہ بھی کر سکتا ہے, یا بچے بڑے ہو گئے اگر پہلے نہیں کر کیا تو سب کا اکٹھا کر سکتا ہے, یا متفرق اوقات میں کر سکتا ہے انشاءاللہ.
سب کے لیے ایک اونٹ الگ الگ,
جی
سب کے لیے ایک اونٹ دے سکتا ہے؟
ہاں, یہ مسئلہ بہت اہم ہے. کیا جیسے قربانی ہے, قربانی میں سات آدمی ایک اونٹ میں شریک ہو سکتے ہیں, ہدی میں سات آدمی ایک اونٹ میں یا ایک گائے میں شریک ہو سکتے ہیں, کیا عقیقے میں بھی ایک اونٹ یا ایک بکری ایک گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ چیز صحیح نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ, جس سے علماء نے یہ مسئلہ لیا ہے کہ اریقو انہو دمن, بچے کو ساتویں دن سر مڈاؤ اور ایک خون اس کے لیے بہاؤ اللہ کے راہ میں, ایک خون. تو ایک خون چاہے بڑا ہو یا چھوٹا, اس کے نام سے اکیلے ہونا چاہیے. اونٹ ذبح کریں گے تب بھی ایک آدمی. یہ مسئلہ باقاعدہ علامہ ابن قیم کی ایک کتاب ہے, تحفۃ المودود فی احکام المولود, بچوں کے احکام سے متعلق انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. اس میں باقاعدہ علماء کا یہ استنباط اور حدیث شریف کے ان الفاظ سے یہ مسئلہ نکال کر کے کہا ہے کہ نہیں, سات آدمیوں کا عقیقہ ایک اونٹ یا ایک گائے میں نہیں ہو سکتا. آپ کا سوال بڑا اچھا رہا. میں انڈیا سے آیا اور دو شوال کو عمرہ کیا, مجھ پر حج لازم ہے؟ اگر پہلے آپ نے حج کر لیا ہے, حج کی نیت سے آئے ہیں, تب تو کرنا لازم ہے. پھل نہیں سمجھ سکا، ذرا بتائیے گا بابو. کوئی حرج نہیں ہے، یعنی قربانی میں سات آدمی کا نام ہو سکتا ہے لیکن عقیقے میں سات آدمی کا نام نہیں آ سکتا. ایک سر کے اوپر ایک بکرا، یعنی ایک بچے کے لیے ایک بکرا یا ایک اونٹ یا ایک گائے پوری، ایک جان پوری ایک جان کے بدلے عقیقے میں. لیکن قربانی میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اونٹ میں بھی اور گائے میں بھی. دو آدمی دو آپ اپنی طرف سے کریں، دو دوسرا کرے اور ایک الگ کرے، کوئی فرق نہیں ہے. ایک ایک ضروری نہیں ہے کہ سب ایک ایک ہی رکھیں. جی جی، ہاں لڑکے کے لیے جو ہے دو ہے اور لڑکی کے لیے ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے دو دو میڈھے کیے. جی صحیح ہے. آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی حج کے لیے آ رہا ہے، عمرے کے لیے آ رہا ہے، اسی نیت سے ہی آ رہا ہے، تو اس کو تو عمرہ کرنے کے بعد حج کرنا لازم ہے. لیکن اگر کوئی شخص نفلی عمرہ کر رہا ہے، یہاں مقیم ہے، اس نے حج پہلے کر لیے ہیں، تو اس کے اوپر حج لازم ہے؟ یہ سوال بہت گزر چکا ہے. اگر نہیں ہے تو میرے بہنوئی صاحب کا میرے آنے کے بعد انتقال ہو چکا ہے، میں ان کے نام سے حج بدل کر سکتا ہوں؟ جی ہاں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر کر سکتا ہوں تو کون سا حج کرنا ضروری ہے؟ قربانی ضروری نہیں، اگر حج افراد ان کے نام سے کریں گے. لیکن آپ نے چونکہ عمرہ بھی کر لیا اگرچہ اپنے نام سے کیا ہے شوال میں، پھر حج ان کے لیے کریں گے، پھر بھی قربانی آپ کو دینی ہوگی، کیونکہ آپ نے حج اور عمرہ کو ایام حج میں اکٹھا کیا. یہ نہ کوئی سوچے کہ نہیں ایک ہی آدمی سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج فمستیسر من الهدی، جو جس شخص نے عمرہ اور حج ایام حج میں اکٹھا کیا، اس میں یہ تفریق نہیں کہ کسی عمرہ کسی دوسرے کے نام سے اور حج کسی دوسرے کے نام سے. تو گویا اگر آپ نے عمرہ اپنے نام سے کیا اور حج کسی اپنے بہنوئی کے نام سے کر رہے ہیں، تب بھی آپ کو قربانی دینی ضروری ہے. کون صاحب میں بھائی ذرا شور نہ کریں، جی پیچھے ہو کر کے ذرا سر. میں نے رمضان کے بعد مدینے سے آتے ہوئے عمرہ کیا اور پھر ثواب الوداع کر کے جدہ چلے گئے. کچھ دن بعد پھر مکہ واپس آ گئے، لیکن نہ جدہ سے احرام باندھا نہ عمرہ کیا. اب ہمارا حج تمتع ہوگا یا دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں؟ آپ کا حج تمتع ہی ہوگا، کیونکہ آپ نے اس درمیان حج کر لیا ہے. اب آپ یہاں بیٹھ کر کے عمرہ کر سکتے ہیں اگرچہ احرام پہن کر کے نہیں آئے، کیونکہ ابھی آپ کو صرف حج کی نیت تھی اور آپ یہی رہتے ہیں مکے ہی میں رہتے ہیں. اس وجہ سے اگر آپ نے تمتع کیا ہے تو آپ کے اوپر قربانی لازم نہیں ہے. ہماری جہاز کیا نہیں، یہ تو جہاز کا مسئلہ آ گیا. ہمارا حج تمتع ہوگا یا دوبارہ مسجد عائشہ سے عمرہ کریں؟ ہمارے جہاز کی سیٹ 11 ذوالحجہ رات 10 بجے ہے. ہم 12 کی کنکری مارے بغیر یا کسی کے ذمہ لگا کر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے، کیونکہ آپ کو ابھی جب سیٹ آپ کی 11 ذوالحجہ کو ہے اور حج مکمل نہیں ہوا، تو سیٹ اس دن رکھنا ضرور جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ ابھی آپ کو کنکری بھی مارنی ہے اور منا میں رات گزارنی ہے، پھر اس کے بعد طواف ودا بھی لازم ہے. یہ نہ سوچیں کہ ہمیں کنکری کسی کے حوالے کر کے چلے جائیں. طواف ودا بنفس ہی آپ کو کرنا ہے، کوئی اس کی آپ کی طرف سے کوئی طواف ودا نہیں کر سکتا. اگر کسی نے طواف نہیں ودا نہیں کیا تو اس کے لیے قربانی دم دینا واجب ہو جائے گا. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو رات گزار کر کے کسی کو ذمہ لگا دیا تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن قربانی جو ہے یہ طواف ودا چھوڑنے کی وجہ سے آپ کو قربانی دینی ضروری ہے. اگر رات گزارے بغیر 11 کی 12 کی،
وہ بھی
11 ذوالحجہ نہیں، دن بھی باقی ہے رات بھی باقی ہے، اس رات کے چھوڑنے کی وجہ سے 12 کی رات چونکہ آپ نہیں گزار سکتے منا میں اس صورت میں، اس وجہ سے اس کے لیے الگ ایک قربانی، اور طواف ودا نہ کرنے کی وجہ سے الگ ایک دم، یعنی دو دم آپ کو دینا ہوگا اس شکل میں. یہ چیز بہرحال غلط ہے. اس طرح کی سیٹ کسی یعنی بہت ہی ضروری وجوہ کی بنا پر تو کر سکتا ہے آدمی، لیکن اختیاراً یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں اور بہت سی کمپنیاں ایسا کرتی ہیں. ایک چیز آپ کے حج کا مسئلہ ہے، کمپنیوں کو تو اپنی مصلحت نکالنی ہے، آپ اپنی مصلحت ان کے سامنے رکھیں اور سیٹ کو بہرحال پیچھے کرا لیں ایک دن. جی میری بیوی نے عمرہ رمضان میں کیا تھا، جب رمضان کے بعد مکہ آئے تو مخصوص ایام کی وجہ سے عمرہ نہ کر سکی. اب مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں، عمرہ کرنا ضروری نہیں، کیونکہ عمرہ ایک ہی فرض تھا، وہ کر لیا انہوں نے. اگر کرنا چاہیں تو پھر مدینہ وغیرہ جائیں تب عمرہ کریں. مسجد عائشہ سے عمرہ صحیح نہیں کہا ہے علماء نے. جی جلدی کریں ذرا سا. ہم مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں, اگلے سال حج کر لیے, پھر اس سال رمضان میں عمرہ بھی کیے اور 15 دن کے لیے ہم ریاض چلے گئے, طواف ادا کیے بغیر ہم پر دم واجب ہے؟ واجب نہیں ہے انشاءاللہ, جب آپ یہیں رہنے کا آپ کا فیصلہ ہے. اور ہم کو انسان حج بھی کرنا ہے تو کون سا حج کریں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کا حج, چونکہ آپ مقیم کی حیثیت ہے آپ کی, اس وجہ سے حج افراد کر لیں گے, کوئی حرج نہیں.
ریاض سے آیا ہے, ہم ریاض سے آئے, پہلا حج کیا ہے, پاکستان سے آئے.
بیٹھو آپ ہی کالے
برابر ہے.
دیکھیے مسجد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے عمرہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ صحیح عمرہ وہی ہے, کیونکہ آپ میقات سے گزر رہے ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کی جگہ قرار دی ہے. مسجد عائشہ خاص حالات کے لوگوں کے لیے عمرے کی ہے, ہر آدمی کے عمرے کے لیے نہیں ہے. اس وجہ سے بہت سے علماء نے اس عمرے کو صحیح نہیں کہا ہے, اور وہاں پیارے رسول کے میقات سے عمرے کو کسی نے شبہ نہیں ظاہر کیا کہ یہ صحیح نہیں ہے. آپ وہاں جب پہنچے مسجد نبی کی زیارت کے لیے تو آپ 1000 مرتبہ جائیں, 1000 مرتبہ عمرہ کریں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. اگر آپ کا سوال کیا تھا؟
ہم ریاض سے آئے ہیں.
جی
ماں کے لیے, ماں پاکستان سے ادھر آئے حج کے لیے.
صرف حج کی نیت سے آئے ہیں؟
حج
ریاض سے یا وہاں سے؟
نہیں ریاض سے, ہم ریاض سے آئے.
اچھا,
میرے ماں جو ہے پاکستان سے
آئے.
والد آئے
ان کی ہمراہی کے لیے.
ہمراہی کے لیے میرے لیے قربانی لازم ہے.
اب آپ نے عمرہ کیا ہے نا؟
پہلا عمرہ بھی کیا ہے
ابھی ان دنوں میں
عمرہ کیا,
عمرہ کیا ہے, حج بھی کریں گے. قربانی لازم ہے, قربانی لازم ہے والدہ کے لیے بھی آپ کے لیے بھی. اگر چھلا یا انگوٹھے صرف اپنے شوق کے لیے پہنی جائے تو اس کے بارے میں کیا حال ہے؟ یہ بھی منع ہے, کیونکہ ہر اس چیز سے جس سے غلط چیز کی مشابہت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی بات, اور اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بات بولنے سے منع کیا ہے. اور وہ کام جو کسی حرام کام کے شبہ کے ساتھ یا اس سے اشتباہ ہوتا ہو اس سے بھی منع کیا گیا. اس وجہ سے یہ چیز صحیح نہیں ہے. کسی ایسے شخص کی خاطر عمرہ حج یا کوئی عبادت کی جائے جو فوت ہو چکا ہے تو کیا اس کا ثواب اس متوفع کو ملے گا؟ حج یا عمرہ کے بارے میں صاف آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا, ان کو اجر ملے گا, کرنے والے کو بھی اجر ملے گا. اس کے علاوہ اور کوئی عبادت, عام عبادت صحیح نہیں کہ روزہ ان کی طرف سے رکھیں یا نماز پڑھیں ان کی طرف سے, البتہ صدقہ خیرات عام طور پر یا کوئی صدقہ جاریہ ان کی طرف سے کریں, یہ سب کر سکتے ہیں. جناب قصر نماز کے بارے میں وضاحت کریں, اور کیا ہم پاکستانی نماز قصر کریں گے یا پوری؟ قصر نماز یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے, سفر میں رخصت ہے, اس کو لینا چاہیے, اور جہاں بھی پیارے رسول نے قصر کیا وہاں قصر کرنا وہی سنت ہے. حج میں پیارے رسول نے اور آپ کے ساتھ مکے والوں نے بھی قصر کیا, اس وجہ سے آپ تمام حج کے ارکان میں قصر نماز پڑھیں. نہیں قصر جب آپ جب قصر کریں گے تو سنت کی سنت نہیں ہے, یعنی سنت یہ ہے کہ اس سنت کو چھوڑ دیں, اس کو آپ کو اجر ملے گا اس کا انشاءاللہ. یہ نہ سوچیں کہ ہم نہیں پڑھیں گے تو نہیں اجر ملے گا. جی وتر آپ پڑھ لیں, وتر کے بارے میں بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ وتر کی اہمیت کی بنا پر پڑھ لینا جائز ہے, اور اگر نہ بھی پڑھیں تب بھی کوئی غلط نہیں انشاءاللہ. جی طواف کسی کی طرف سے نہیں کر سکتے, صرف طواف, کیونکہ ایک نماز کی حیثیت اس کی ہے. جی کہاں سے عمرہ کریں گے؟ اگر آپ مدینہ شریف جا رہے ہیں 1000 بار اپنی طرف سے کریں, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, بلکہ افضل ہے کہ نہ چھوڑیں موقع, وہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. نماز طواف کی جو نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ, کوئی حرج نہیں. اور خاص طور پر مکے میں کسی وقت بھی منع کا ٹائم نہیں ہے, یہ حرم پاک کی خصوصیت ہے انشاءاللہ. پیارے رسول نے فرمایا ہے مخاطب کر کے کہ تمہارے ہاتھ میں بنی عبد مناف کو تمہارے ہاتھ میں مکے کی تولیت ہو تو کوئی بھی کسی وقت رات یا دن میں طواف یا نماز پڑھنا چاہے اس کو روکو نہیں. یہ خصوصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف کو دی ہے. شرعی حیثیت کیا ہے؟ پتہ نہیں کیا لفظ ہے ان کا, کس چیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ طواف قدوم میں اتباع نہیں کیا, کیا طواف ہو گیا؟ طواف ہو جائے گا انشاءاللہ, بھول کر کے اللہ تعالیٰ معاف کریں. کیا ہے
صدل جو
صدل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی دوران نماز میں سر پر رومال لیا جاتا ہے جس کے اطراف کے کونے. ہاں آپ کی کا سوال جو ہے وہ ایک حدیث پر مبنی ہے. حدیث شریف میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدل سے منع کیا ہے. تو صدل کا مطلب ایسے عام طور پہ صدل کے لفظی معنی ہوتے ہیں لٹکانا. تو اب جب آدمی رکوع کرے گا تو یہ لٹک جائے گا. کیا یہ بھی صدل میں داخل ہے؟ نہیں, یہ چیز صدل میں نہیں داخل ہے. صدل ہو وہ اس صورت کو بیان کیا ہے علماء نے کہ لوگ پرانے زمانے میں تنگی کی وجہ سے ایک ہی چادر پورے جسم پہ لپیٹے رہتے تھے, تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کونے آگے مت لٹکاؤ, کیونکہ چلتے ہوئے بھی ہوا مار سکتی ہے, بے پردگی ہو سکتی ہے, نماز میں رکوع سجدہ میں بے پردگی ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ, اس کے دونوں طرف کناروں کو دونوں کندھوں پر الگ الگ کر لے تاکہ وہ یعنی تنگ ہو جائے اور کھلنے کا خطرہ نہ رہے. تو اگر یہ چھوڑ رہے ہیں دونوں لٹکا کر کے دونوں کونے تو آگے بے پردہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے ایک چادر کے حصے سے, وہ صدل ہے اور یہ صدل میں داخل نہیں ہے انشاءاللہ.
والا صاحب میری والدہ نے مجھے وعدہ لیا تھا
جی
لکھ کے تو وہ جو مرے ہوئے ہیں انہی کی نیت سے کریں گے یا زندہ کو نہیں کر سکتے؟
نہیں, زندہ کی طرف سے نہیں کر سکتے حج بدل, الا یہ کہ وہ زندہ اس حالت میں ہوں کہ صحت ان کی مایوسی کی حالت ہو کہ اب وہ شاید نہ زندہ رہ سکیں یا یہ کہ اٹھ نہ سکیں. جی
اس میں صحیح نہیں کی عمرہ میں جو ہے